يقوم لقاعات القداسة رئيس هجري مطابق 2 جنوري سنة 2002 هجري اسمع بارا سورة سجدة شريف کی شروعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
يدبر الأمر من السماء
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
الذي أحسن كل شيء
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون
بلقائنا پڑھیں گے معنی کہیں اس کے پہنچ جائے گا
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
کہیں کہیں نادانی میں ایسی غلطی خواہش ہو جاتی ہے کہ ذرا سا لا عملہ انا پڑھیں گے تو معنی جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا لا عملہ انا کوئی لعم لعم ہم ضرور ضرور جہنم کو جنات و انسانوں سے بھر دیں. اگر پڑھ لیا لا ام لانا ہم ضرور ضرور جنات اور انسان جہنم کو نہیں بھریں گے. یہ اس لیے پڑھنے میں خدا کے واسطے خصوصیت کے ساتھ اس کا لام لام لام
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
سمعنا وطعنا. ایک سجدہ اس وقت کا ایک سجدہ تفسیر کبھی کر دیجیے.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
تفسیر پورے کی ہوگی ان شاء اللہ. ہاں آپ مجھے سوال کر نہیں تب بلا تب بھی آیا دینا لگینا پڑے گا تب نہیں اسٹیج معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں آیاتینا جو ہے وہ جو نون زبر نا جو آپ بول رہے ہیں نا وہ صرف ورب کے لیے ہوتا ہے ناؤن میں آتا نہیں آیا کہ ناؤن کے لیے بہت سارے فرق ہیں خود بخود وہ مزاج جو بتا دیتا ہے کہ اب کیونکہ لینگویج کلاس لے رہے ہیں اس لیے خود دماغ و دماغ پیدا ہو یہ کافی فائدہ لینگویج کلاس سے ماشاء اللہ بہت سارے بہت فائدہ دیکھیں کوشش کریں مجھے بیٹھا ہوں مولانا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رہنے والا. سورہ سجدہ شریف بڑی عظیم اہمیت کی حامل ہے. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک شریف اور سورہ سجدہ شریف کی تلاوت نہیں فرما دیتے تھے ایوری ڈے اس وقت تک اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے. ایوری ڈے سورہ ملک شریف سورہ سجدہ شریف
فرمایا گیا کہ سورہ ملک کی طرح سورہ سجدہ بھی قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے. سورہ سجدہ کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ سورت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں یہ مکی ہے, اس میں تقریباً اس میں کل 29-30 آیتیں ہیں, صرف 3 آیتوں کو چھوڑ کر کے بقیہ سب سورہ پوری مکی ہے. اور 380 کلمے یعنی ورڈ 380 ورڈ اور 1518 حروف 1518 لیٹرز. اس کا ماحولیاتی پس منظر ملاحظہ فرمائیں کہ اس صورت میں جو ماحول پتا چلتا ہے وہ یہ ہے, ایک بات کو دماغ کے اندر رکھیں ہمیشہ کہ پورے قرآن میں 3-4 وہ اہم باتیں ہیں جن پر قرآن نے بڑی خصوصی توجہ دلائی, جو بار بار اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان, اس کے رسول کی ذات پر ایمان, قرآن پاک اللہ کا واقعی کلام ہے, مرنے کے بعد بہرحال کھائے جائیں گے, سوال و جواب ہوگا, جنت اور دوزخ اس سے ملیں گے. ایک کانسیپٹ توحید پر خاص طور سے قرآن زور دیتا ہے. یہ سورت ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی دور کے اس حصے سے آگے بڑھ چکے ہیں کہ جس میں مشرکین مکہ کی حد سے زیادہ تکلیفیں, ظلم نبی کریم اور صحابہ کے اوپر وہ لوگ کیا, وہ دور تقریباً گزر چکا ہے. اب ان کے سامنے دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنے کا انداز قرآن بتلا, یہ آج کی اصول بتلا, اور اس کے بعد پھر انہی کی ذات کے حوالے سے عجیب عجیب مثالیں قرآن نے دیا ہے کہ جو دل کو چھو جائیں اور بندہ اگر سچے اور ٹھنڈے دل سے سوچے تو انشاءاللہ ضرور اس کا ایمان پختہ ہو. حروف مقطعات کے بارے میں پوری گفتگو ہو چکی ہے بار بار. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے. دیکھیں پہلی ہی آیت اس بات کو مینشن کر رہی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں ایک سوال بھاس گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یا جو لوگوں کو بیان کر کے بتلاتے ہیں یہ انہی کی بات ہو سکتی ہے, یہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. وہ قرآن نے پہلی صفائی پیش کر دی کہ نہیں, یہ تم غلط سوچ رہے ہو, بلکہ کیا یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام, اور اگر تمہیں اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ ہے تو پھر قرآن نے اس کو چیلنج کے ساتھ بتا بھی دیا تھا کہ زیادہ نہیں صرف چھوٹی سی کوئی آیت بنا کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ ان کی بنائی ہوئی ہے, بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا, اس امید پر کی وہ راہ پر. یہ اعتراض اب بیان کیا, جواب پہلے دیا گیا, سوال اب بیان کیا. سوال کی نوعیت ملاحظہ فرما لیا آپ نے, کیا کہتے ہیں؟ ان کی بنائی ہوئی ہے, یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر کے پیش کرتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں. بل هو الحق من ربك, یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے, سچ ہے, ریئل ہے. یہ رسول کریم کا کلام نہیں ہے, یہ رسول کریم کا کلام سمجھ کر کے تم اس کو اگنور کر جاؤ, بلکہ تمہارے رب کا کلام ہے. اور ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ تاکہ لوگوں کو اس آخرت کے دن سے ڈرائیں کہ جس میں انسان اور جنات جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. اس وقت کوئی بھی شخص اگر عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد اب ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان ناکافی ہو. لہذا اس وقت سے پہلے ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں صحیح راستہ بتائے اور تم کو برائیوں سے دور کرے. یہ اس کے بعد اب وہ دلیل پیش کی جا رہی ہے جس دلیل کی روشنی میں دوبارہ اٹھائے جانے کا عمل خود ان کی نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. اس کو کھولا جا کر گسے دو خود دروازہ گسے دو. پہلی مثال قرآن نے دیا ہے اس میں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں بنائے, پھر عرش پر استوا فرمایا, اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایت اور سفارشی اور نہ سفارشی, تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہ کہ اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمینوں میں سے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اپنے دست قدرت سے کل چھ دن کے اندر بنایا. اب اس دن کا تعین ہمارے دنیا کے اعتبار سے نہیں. ایک مثال آگے بھی آ, وہ چھ دن کا کی لمبائی, اس چھ دن کا کی درازی کتنی تھی, جس کے تعلق سے تین جگہ اس مفہوم کو قرآن نے بیان کرتا ہے. ایک جگہ یہ ہے کہ مقدار والا فساد متعدون, کہ تم اپنے دنوں کو جو شمار کرتے ہو اس کے لحاظ سے ایک ہزار سال کے برابر. ایک دن کتنا؟ ایک ہزار سال. اور سورہ اس میں 29 پارے میں ہے سورہ حاقہ شریف کے اندر کہ وہ مقدار ہو 50,000 سنہ, کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر. یعنی ایک دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر. 50,000 دن نہیں کہا جا رہا, 50,000 سال کے برابر. تو اللہ جل شانہ نے پھر سوال پیدا ہوتا کہ آخر جب اس وقت سورج چاند تھے ہی نہیں تو دنوں کا تعین کیوں کیسے کیا گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ چھ دن کے اندر. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ بات صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کچھ ہے, یہ صرف ہمارے تو کہ ہم دنوں اور وقتوں کے لحاظ سے سمجھنے کے عادی ہیں, یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. ورنہ اس نے چھ دن کے اندر وہ چھ دن کیسے تھے اللہ. پھر چھ دن کے بعد عرش پر استوا فرمایا. لفظ استوا یہ آیت کریمہ کے ثم استوى علی العرش یہ آیت متشابہات سے یاد رکھیے گا. بتا چکا ہوں کہ آیت متشابہات کیا ہوتی ہے, کہ ورڈ کی میننگ تو ہوتی ہے, ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے, ٹرانسلیشن ہوگا, لیکن مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. یہ آیت متشابہات سے ہے. اس پر کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ پھر عرش پر قیام کیا یا تھک کر بیٹھ گیا معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب ترجمے لغو اور بیکار سے ہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ جیسے تھا ویسے کر دیا کہ عرش پر استوا فرمایا, جیسا اس کی شان کے لائق ہے. پھر کیا کیا اس نے اس کا کرم تھک گیا تھا. تو اس رب کریم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تخلیق فرمائی, اس کے بعد پھر استوا فرمایا, اور کہہ رہا ہے قرآن پاک کی جس رب نے چھ دن کے اندر ایک پورے یونیورس کو پورے نظام کائنات کو بنا دیا ہے, مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تو رب اس کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ سفارش کی. اسی صرف وہی ایک ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے, اور صرف وہی وہ ایک ہے کہ جو کسی کی سفارش کو قبول فرما کر کے تمہیں عذاب سے نجات دے سکتا ہے. اللہ ہاں ہمارا اچھا نہ چلتا.
یہ کل فیکون یہی ہے چھیدنے والا.
کیا سمجھا؟
تخلیق اس کی جو ہوئی ہے وہ کن فیکون ہی سے ہوئی ہے. اس نے کن فیکون کہا لیکن جو نظام یعنی جو یعنی چیزیں جو تھنگس کریٹڈ ہوئی وہ پیریڈ بتلا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیریڈ یہ ہے کہ چھ دن کا ہے. تو جواب ہے نا لفظ کن فیکون کا مطلب یہ کہ اس نے کن فرمایا تو چیز ہو گئی تو ہونے کا پیریڈ کیا ہے اس کا؟ چھ دن. یہ فیکون جو ہے اس کا ہم نے کہا نہیں کہ اس کے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے نہیں. کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے کہ 10,000 سال 1,050,000 سال ہمارا پیریڈ چل رہا ہے بھائی اس کے اعتبار سے کیا ہے وہ لمحہ لمحے سے بھی کم لمحے سے بھی کم. تو فیکون اس کا لمحے سے بھی کم ہو رہا ہے ہمارے لیے کتنا ہو رہا ہے؟ اب ایک مثال میں دیکھو. ہاں ایک مثال دیکھیں گے لے لیجیے معراج شریف کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مدینہ منورہ سے پھر کیا ہوتا ہے وہ مسجد اقصیٰ مسجد اقصیٰ سے پھر عرش اعظم اور پھر جنت اور دوزخ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 70,000 حجابات کو پار کرتے ہوئے کہاں پہ گئے؟ لا مکہ میں گئے جہاں پہ یہاں وہاں کچھ نہیں ہے اور پھر کتنی دیر تک رب کریم کے جرمے میں گم رہے اس کی کوئی تفصیل ہی نہیں ہے اور پھر بھی آئے. بات اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیں کیونکہ معراج کی بات ہے ایک واقعہ بات یاد آئے سبے سماوی شریف کے اندر ایک واقعہ ہے. انڈیا میں کوئی شخص تھا وہ معراج رسول کا منکر تھا. بہت دلچسپ واقعہ ہے. ایک شیخ طریقت کے پاس گیا ولی کامل عارف اللہ تو ایک جھوپڑی تھی چھپر جھوپڑی جانتے نا کیا ہوتا ہے ہٹ بولتے ہیں اس میں جھوپڑی تھی. تو وہ شخص جو ممکن تھا اس کا وہ گیا حضرت نے اسے فرمایا کہ ذرا اس میں سے کچھ کام کر گیا جھوپڑی میں گیا. تو جھوپڑی میں گیا تو پھر وہیں سے کہیں اور جگہ پہنچا وہاں اس نے زندگی گزاری
نکاح بچے
سب کچھ اور اس کے بعد پھر حضرت نے اس کو آواز دی تو پھر حاضر بھی ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تو ایک لمبا عرصہ گزار کر کے آ جاتا ہوں میں نے 30 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے میری شادی بھی ہوئی میرے بچے بھی ہوئے اور حضرت ابھی آپ نے مجھے بلایا حاضر بھی ہو گیا تو ابھی جائے کہیں چلے آئے ہو. پھر اس کے بعد اس نے تفصیلات بتلائی تو اس کے بچوں کو منگایا گیا رات اس کی بیوی بھی آئی بچے بھی آئے. نہیں تو یہ فیکون جو ہے نا فیکون کا یہ پیریڈ جو بڑا لمبا یہ ہمارے اعتبار سے ہے لیکن اس کے اعتبار سے فیکون لمحے سے بھی کم ہے. اچھا تخلیق کے مراحل کے حوالے سے ذرا ملاحظہ فرما دیے ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ مٹی ہفتے کے دن بنے پہاڑ بدوار کے دن درخت پیر کے دن برائیاں منگل کے دن نور بدھ کے دن جانور جمعرات کے دن آدم علیہ السلام جمعہ کے دن یعنی آدم کی پیدائش اور جمعے میں کب جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری کھڑی پہ کب عصر کے بعد دن کے آخری آفتاب غروب ہو رہا تھا اس وقت آپ کی پیدائش ہو. اور بعض تفاصیل میں آئے کہ آپ کی مٹی کو 40 سال تک وہاں رکھا رہا گیا ایک طرف 40 سال اور ایک طرف یہ کہ صاحب اثر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے تو یہ ہمارے اعتبار سے رب کریم کے اعتبار سے لمحے بھر سے بھی کم کہہ سکتا ہے. اچھا بہرحال
پھر کہتے ہیں عصر کے بعد دن کے آخری گھڑی میں اسے تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا اللہ جل شانہ، جس میں سفید و سیاہ، اچھی بری ہر طرح کی تھی، اسی وجہ سے اولاد آدم بھی بھلی بری، اچھی خراب، گوری چٹی، سفید۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اے مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہ تمہارے بت، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا ان کے پاس تم جا کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ مالک من دون ولی ولا شفیع، نہ تو اس کے علاوہ کوئی مالک ہوگا، نہ والی ہوگا، نہ ولی ہوگا، نہ شفیع ہوگا۔ میرا پیغمبر تجھے بار بار لوگوں کو بلا رہا ہے، مگر تمہارے دماغوں پر پردے پڑے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره خلق سنه مما تعدون، کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری گنتی میں۔ کریم جب جس چیز کو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ہو جاتی ہے، اس کے لیے زمان دراز کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی لیے عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ رب کریم کے لیے کوئی آنے منتظرہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسا سیکنڈ نہیں کہ جس کا وہ ویٹ کر رہا ہو۔ اگر اللہ کی ذات کے لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ویٹ کرنا پڑا، تو یہ ویٹ کرنا یہ مخلوق اور حادث کا حادثہ ہے، قدیم مثلا کا حادثہ ہے، خاصا اس کا خاصا نہیں ہوتا، اللہ کا خاصا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی آنے منتظرہ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو رب کریم جو حدیث معراج میں اللہ تعالیٰ رب کریم انتظار فرما رہا ہے، وہ انتظار فرما رہا ہے یہاں پہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہ انتظار یہاں پہ متشابہات کے معنی میں ہے۔ کیسا منتظر ہے وہ اللہ جانتا ہے، بات سمجھ آ رہی نا؟ عقیدے کی بات کیجیے۔ تو یہ ہے کہ اے انسان، تو جسے گن رہا ہے، ایک ہزار سال تو نے گنا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس مقدار تجھ کو وہاں حاضر ہو رہا یہ، اور اس دن پھر تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا حساب کتاب ہوگا کہ تم بعد اپنی جان کو بچا سکو اور اس کے عذاب سے تم نجات پا سکو۔ شہادت، یہ ہے ہر چھپے اور ڈھکے کا جاننے والا، عزت والا، رحمت والا، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدائی مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدرت پانی کے خلاصہ سے۔ اے انسان، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، تم اپنی حقیقت و ماہیت کو ذرا دیکھ لو، اپنے بارے میں غور کرو، تم کیا تھے؟ لیکن آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو گھوڑا تو چاہیے تھا کہ ہم کو بھی مٹی سے بناتا، ہم تو مٹی ہی سے، لیکن ان کو مٹی سے بنا کر کے ہم کو کس سے بنایا؟ پانی کے خطرے سے۔ اور پھر وہ نسل بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، کائنات پہ چھا گئی، سے کرا کہ تما جالا نسل من سلالا، پھر اللہ جل شان بولے مائے مہین، بے قدرت والے، بے قدر ناپاک پانی سے تمہاری نسل کو جاری فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ، اور پیدا کیسا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ احسن کل نسل، ہر چیز سے سب سے اچھے طریقے سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک عارف اللہ کہتے ہیں، حاضر مطلق ہے، وہ چاہتا پیر کو سر کی جگہ کر دیتا، سر کو پیر کی جگہ، آپ اس کی نزاکت باقی رہ جاتی، ناک منہ آگے ہے اگر سر کے پیچھے کر دیتا، کیا اس کی نزاکت باقی رہ جاتی؟ اس مفہوم کو قرآن نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے، سورۃ الملد میں وہدینا النجدین، کیا ہے انسان، کئی جگہ بیان فرمایا، یعنی انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت شاہکار بنا کے پیدا کیا۔ اسی لیے حدیث پاک ہے نا، انسان کو میں نے اپنی صورت کو پیدا کیا، یہ تھا اسی شاہکار لائے تھے۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ الذی احسن کل شیء، یہ درخت مثال پیش کی گئی اس لیے یہ مشرکین مکہ تم یہ بتاؤ کہ جس رب کی ذات کی طرف میرا محبوب دعوت دے رہا ہے وہ پروردگار اس نے تم کو پیدا کیا ہے, تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ آدم تمہارے باپ ہیں, اس کے اقرار کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام ہمارے جد دادا ہیں, سب سے پہلے ہی پیدا کیے, مگر تم اس کا بھی اقرار کرتے ہو کہ تمہاری نسل اس کے بعد پانی کے بے قدر بوجھ سے بڑی ہے, تم میں خوبصورت بھی ہیں, گورے چٹے بھی ہیں, اچھے بہن اچھے اور حسن والے بھی ہیں, لیکن اگر یہ بتاؤ کہ اس رب کریم نے اگر تمہارے جسم کے کسی حصے کو کسی مختلف حصے پیدا کر دیا ہوتا تو تمہاری کیا صورت ہوتی؟ آج بھی دیکھیں آپ اگر کبھی کوئی عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا سماج میں, میں مثال دے دوں, اگر ایک آدمی ابھی ظاہر ہو جائے کہ جس کی آنکھ اور ناک اس کے سر کے پیچھے ہے, آپ اسے ملنا گوارا کریں گے؟ وحشت گھبراہٹ خوف ساری ہوگا اس کو دیکھ کر, لیکن ہزار میل کے فاصلے پر رہنے والا انسان اللہ نے اثر تقویم پر پیدا کیا ہے, آپ سے کچھ نہیں تعلق ہے, لیکن آپ اس کو دیکھ کے نہ گھبراتے ہیں نہ وحشت ہوتی ہے, بلکہ انسانی رشتے کی آدم علیہ السلام کے آدمیت کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اور سی بات ہے کہ شیطانی مظالم کی بنیاد پر نفرت کے جذبات پیدا ہو, لیکن حقیقت یہ کہ انسان چاہے شرق سے غرب کا ہو, شمال سے جنوب کا ہو, ایسٹ یا ویسٹ کا, شرق ساؤتھ یا نارتھ کا ہو, لیکن جب انسان انسان سے ملتا ہے تو اس کے لیے ایک گونا سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے. یہ کہہ دیجیے تو یہ مشرکین مکہ بتاؤ اگر رب کریم نے تم کو اس کے اگینسٹ پیدا کر لیا ہوگا تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ پھر بھی تم اس کی ذات پر ایمان لے لا رہے ہیں. اللہ کیفیت اور برائی تم مسکرا کہ اسے ٹھیک کیا, اس میں اپنی طرف کی روح ہوگی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے گی, کیا ہی تھوڑا حق مانگتے ہو, کتنی انعامات کی, کتنی نوازیاں فرمائی, کتنا کرم فرمایا ہے. آدم علیہ السلام تمہیں روح ہوگی, سیرا گزر چکی ہے, پھر اس کے بعد سماعت کا فرمایا, سننے کی قوت, دیکھنے کی قوت, رابطہ دل دیا, یہ ساری کیفیتیں کا فرمائی. آدمی بڑا خوبصورت ہے لیکن جس میں صرف ایک چھوٹا سا عیب پیدا ہو جاتا ہے اس کا حسن زائد ہو جاتا ہے. بڑا خوبصورت ہے, سنوائی کم ہے, ایک عیب ہے, بڑا ہیلتھی ہے, ایک آنکھ سے معذور ہے, خصوص کا لائق ہے, دل کا خصوصیت کے ساتھ جو ذکر یہاں فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قبولیت کے ساتھ تم سنو اس کو, اس لیے کہ دل ہی کسی بھی چیز کے گناہ یا ثواب کا مرجع. حدیث میں بار بار اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ نے تمہیں فرمایا کہ تمہارے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ سال ہے تمہارا پورا بدن سال ہے, اگر وہ فاسد ہے پورا بدن فاسد, اور وہ دل ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا. مجھ سے انڈیا میں ایک شخص نے سیکم فیک پیل تھا, وہ سیکم فیک پیل تھا, اس نے بہت پوچھا کمانا, ہم ایک قول پڑھتے چلے آئے ہیں کہ آدمی جب گناہ پڑتا ہے کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے, سیاہی پیدا ہو جاتی ہے, مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گنہگار سے گنہگار کے دل کا بھی آپریشن ہوا ہے, کوئی سیاہی نظر نہیں آتی, کوئی سیاہی وہی تاریخی, جو ایک کلر خاص کلر ہوتا ہے دل کا وہی کلر اس کا رہتا ہے, حالانکہ بڑا پاپی ہے کافی اور مشرک ہے لیکن پھر بھی اس کے دل کا آپریشن دیا گیا تو کلر وہی ہے. اس کا سوال اگر آپ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے بتایا نہیں, ایک شخص دیوانے سے پوچھا چلنا وہ دیکھنا چاہے گا, مجھے بدلاؤ, اسے اٹھایا پتھر غیر تن سے مارا اس کے ساتھ, جی اٹھا کیوں جی ہاں سارا دن ہو رہا ہمارا دونوں نے ظلم کیا, اور درد بدلاؤ, اپنے درد کو دکھلاؤ, ارے نادان درد کوئی نظر آنے والی چیز ہے, ارے نادان خدا کوئی نظر آنے والی چیز ہے. تو وہ دل کا کلر, کلر کے مطلب نہیں یہاں پہ ہے, وائس یعنی قرآن نے کہا نہیں کندا کل رام والا قلوب, ان کے دلوں پر رحم چڑھ گئے, وہ رحم کیا ہے, کچھ کلر نہیں چینج ہوگا,
لیکن دل گناہوں کا مرکز بن جایا کرتا ہے. یہی دل جب برائیوں کی طرف مسلسل مائل ہونے لگے وہ ہے کہ وہ گناہوں کے نئے اس پر تڑی گناہوں کا تنگ اس کو بچا لیا ہے. یہ بھی یاد ہے اس کے کہیں بات یہ بھرا. لیکن دل بہرحال کہ اللہ نے تمہیں کھان دیا, آنکھ دیا, دل دیا. کھانے کی زبان میں دل ہی تو ہے نا سنگ و فش آئے کہ تو تم وہ بڑے ناشکرے ہو اے بچے کے لوگ یا اے انسان کسی کسے بادشاہ کوئی بھی ہو. اتنا سب نوازشات سوارے کے پاس اب دیکھ رہے ہیں. میں نے بمبئی میں دیکھا تین نوجوان تھے, ماں کے تین بیٹے اللہ بڑے ہیلتھی یہ باڑیاں ہوتی تھی لیکن سر اتنا چھوڑے سوائل طرح سے ختم ہو جاتا لیکن سر اتنے چھوڑے. کیوں؟ جب سر چھوٹا ہو گیا تو اب برین اس کے پاس نہیں رہ گیا ہے تو بیٹھے سے ایسے کہہ گئے وہ آواز ٹپک رہی ہوتی تھی کچھ نہیں بول پاتے تھے. الذی احسن کل شیء خلقہ پیدا کیا تو اس نے کہا نہ ظاہری اس نے بھی دیا باطنی اس نے بھی دیا دماغ بھی دیا دل بھی دیا عقل بھی دیا شعور بھی دیا اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر دیے ناک کان دیا سر کا توازن دیا. اگر یہ سر اتنا بڑا ہوتا ہے چھوٹے سے بدن پر تو توازن باقی رہ جاتا. اسی لیے احسن تقوی اللہ تعالیٰ اے مشرکین مکہ اپنی ذات میں غور کرو. جب اپنی ذات میں غور کرو گے تو خدا بندے کو دور سے اوپر تمہارا ایمان پختہ ہوگا. اور بولے کیا جب ہم یا اس کے بعد دوسرا اعتراض وقالوا ایذا ضللنا فی الارض ان لفی خلق جدید بدھم بلقاء ربهم کافرون اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں. یہ دوسرا اعتراض موت کے بعد کائے اٹھائے جائیں گے. فلسفے قدیم فلسفے کا ایک اصول ہے ایک چیز جب فنا ہوتی ہے تو اس کے بعد اپنے وجود کو دوسرا درجہ دے لیتی ہے. یہ قدیم فلسفے کا آپ کبھی تجربہ نہیں کرو کیونکہ قدیم میں تو ہم نے پڑھا ہے. جب فنا ہوتی ہے جیسے دانا فنا ہو کر کے سنا بنتا ہے آگے کی بات مانگے کو آگ لکڑی جل کر کے کیا بن جاتی ہے رات زمین میں دفنائے گی کیا بن گئی. ایک چیز جب بدلتی ہے اپنے وجود کو دوسرا فنا ہو تو دوسرا وجود اس کا ہو جائے اللہ. تو جب انسان مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا دوسرا وجود ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جیسا بھی لگ گیا مر گیا تو دوسرا وجود ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ ایک چیز فنا ہوتی ہے دوسرا وجود بن جائے گا. لیکن یہ اتنے بڑے کباقل تھے مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے قبر زمانہ عظیم اللہ ان کو سلامت رکھے تقریر کا وہ حصہ ایک ہی دن وہ تقریر کیا جو کاسو کا وہ تھا ظالم ڈکٹیٹر ہٹلر کیا نام تھا اس کا ریلیشنشپ کے سریلوں سے ملوسوویچ اس کے بارے میں تقریر کرنے کا فرمایا. یہ قدرت کا قانون ہے کہ ایسے ظالم جو انسانوں کی گرفت سے آزاد ہے رب کریم انہیں بار بار جہنم میں جلائے اور بار بار ان کی خالی کرنے چلے تاکہ اس ظلم کی سزا ان کو مل جائے. یہ تو رب کریم قادر مطلق ہے یہ مطلوب یہ, 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 یہ ظالم اس بنیاد پر اس کا عقیدہ لائے رکھتے ہیں کہ جب ہم نے ظلم کیا ہے شرک کیا ہے کفر کیا ہے یہ شرک کا ظلم العظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جب شرک کیا ہے ظلم کیا ہے اب جب مر کر کے پھر اٹھیں گے تو پھر اس کی ہمیں جزا بھی نہیں چاہیے تو انکار ہی کر جائے. یہ قرآن آئیں گا لکی خلق جدید تو کیا ہماری دوسری پیدائش پھر ہوگی رنگ بلقائے دل کافر رب کے حضور حاضری سے ہوں گی. اے رسول آپ ان سے فرماتے قل يتوفاكم ملك الموت الذي اكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. یہ اس سوال کا جواب ہے. آپ کہہ دیجئے ان سے تم فرما دو کہ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے. موت کا فرشتہ تمہیں مارے گا مرو گے دفن کے جاؤ گے سڑ جاؤ گے گل جاؤ گے اس کے بعد پھر ترجعون وہی لوٹ سکے گا. دونوں ہی جانتے ہیں. اس آیت کے حوالے سے ایک بات معاف ہے, موت و حیات کون دیتا ہے؟ لیکن یہاں کیا قرآن کہتا ہے, یتوفاکم ملک الموت. یتوفا فعل, ورب قوم, آبجیکٹ اس کا مفعول مقدم, ملک الموت اس کا سبجیکٹ. فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ ملک الموت. حالانکہ موت حیات کون دیتا ہے؟ کیا شرک ہو گئی؟ کیا شرک ہو گیا؟ بس وہ پوائنٹ تو یہاں ملتا ہے ہمارا بھائی, سمجھا رہے ہیں نا. حیات اللہ دیتا ہے, موت اللہ دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فاکم ملک الموت, تم کو فرشتہ موت دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ نسبت مجازی ہے. کیا مطلب؟ اس ورب کی جو نسبت کی گئی فرشتے کی طرف حقیقی نہیں ہے, مجازی. حقیقت میں موت اللہ ہی دیتا ہے, فرشتے کے ذریعہ ہوتا ہے. جب یہ فلسفہ سمجھ, یہ اصول سمجھ میں آ گیا, تو اب شرک کی وہ ساری بنیادیں منہدم ہو گئیں جو اصول اخلاق کی بنیاد پر یا اصول عقائد کی بنیاد پر عقیدہ کا حصہ اسے شرک کہہ دیا گیا. اللہ اکبر. حضرت ملک الموت کے تعلق سے یہ فرشتوں کے ملک الموت کے حوالے سے اس میں اختلافی مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ کیا حضرت ملک الموت بھی ہر ایک کی روح نکالتے ہیں کہ اور لوگ؟ حدیث میں آیا ہوا کہ حضرت ملک الموت کی نگاہ میں پورا یونیورس, پوری مخلوق, پوری کائنات ہاتھ پر اکیلے کی طرح سے بالکل اس طرح سے, اور ان کے لیے کوئی فاصلہ کچھ بھی نہیں. ایک فوج دوسرا فوج کہ دراصل روح کو نکالنے والے حضرت ملک الموت کے تابع جو فرشتے ہیں وہ نکالتے ہیں, وہ نکال کو لا کر روح کو نکال کر کے لا کر کے نرخرے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. یہاں یہ نرخرا ہے نہیں, یہاں لا کر کے چھوڑ. اس کے بعد وہاں سے حضرت ملک الموت کو ہمیں خرید لگا جاتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سرحانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ آسانی کی, میرے صحابی کے ساتھ آسانی کی. حضرت ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی دل کو اطمینان رکھیے اور دل خوش کیجیے, واللہ میں خود کا ایمان اور نہایت ہی نرمی کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ, قسم ہے اللہ کی, دنیا تمام کے ہر کچے پکے گھر میں, خواہ وہ خشکی میں یا تری میں, ہر دن میں میرے پھیرے اس گھر میں پانچ مرتبہ ہوتے, میں ہر گھر میں پانچ مرتبہ پھیرے لگاتا ہوں. لگا دیجیے فرمائے نہیں کیا ہے, موت کو زیادہ, موت کو توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اس گرو خادم اللذات موت کو, یعنی لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا ہے. اسے غلط اللہ کیا ہے پرمان موت. تو ہر گھر میں حضرت ملکوں سناتے, میں ہر گھر میں پانچ مرتبہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون موت کے قریب ہے, کس کی روح نکال لے گا. اب اس کی توجیحات میں کتنی پیاری بات آگے فرمائی گئی. فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے. اور یا رسول اللہ یقین کیجئے کہ قسم ہے میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں جب تک کہ مجھے اللہ حضرت جعفر کا بیان ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کا دن میں پانچ وقت ایک ایک شخص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھ دیکھ کر دیکھنا, یہی ہے کہ آپ پانچوں نمازوں کے وقت دیکھ لیا کرتے ہیں کہ بندہ نماز سے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. نماز سے غیر حاضر تو نہیں, کونتی ہو کونتی ہو. اب اگر وہ نماز میں آیا ہے سبحان اللہ, اگر نماز میں نہیں آیا ہے تو پتا چل گیا کہ صاحب ہے. اس لیے نماز اتنی آسان سی چیز ہے کہ جس کا چاہ دل چاہ پڑھ لے اس کا چاہ چھوڑ دیا. اس حدیث کے حوالے ہی سے کم سے کم صحیح آپ بھی روز روز اللہ کی بارگاہ میں مل رہا ہے.
اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے, اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا, ہمیں پھر بھیج کے بھی کام کریں, ہم کو یقین آ گیا ہے.
یہ کفار و مشرکین کے خیالات کی ترجمہ ہے.
حشر میں اللہ کے حضور نادم نادم ہو کر کے کھڑے رہے, یہ عذاب دیکھا, وہ مصائب جھیلے, یہ بات ہوئی کہ اللہ ہم نے اب دیکھ لیا, ہمیں اب یقین آ گیا ہے کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, ہمیں دنیا میں بھیج دے ایک بار پھر, اب ہم پھر ایمان لائیں گے تیری ہر بات میں.
کریم فرمائے گا ان کو بھیج کر کے پیغمبروں کو بھیجا تمہاری اصلاح ہدایت کے لیے,
تم بھیجا بھیجا تو پھر یہی کام کرو گے, دوبارہ تم یہی کام کرو
گے, اور اس کے بعد پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے.
یہ مجرمین, لفظ مجرم سے مراد یہاں پہ کفار و مشرکین ہے. اور اگر ہم چاہے تھے ہر جان کو اس کی ہدایت فرماتے, مگر میری بات قرار پا چکی ہے کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے.
کریم فرماتا ہے
ہم اگر چاہیں تو فرعون بھی ایمان لائے, ابو جہل بھی ایمان لے آئے گی,
لیکن جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بھی کسی کسی کو چاہیے.
یہ قدرت کے اصول اور فیصلے اللہ جل جلالہ ابو جہل کے حوالے سے
پورے ذہن میں
نہیں, جو بات لاکھ سے اوپر گزر جائے وہ پھر نقصان دہ ہے,
اسے اس بات نہیں کرنی چاہیے.
کل لے منا سا قدرا ہو تو ان لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق بات کی جانی چاہیے.
بڑا فاصلہ آگے
تھا بڑا, تو ہم جو ہے اگر چاہے تو ہر ایک کو ہدایت دے,
لیکن ہمیں جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا.
اللہ فضو تم ہمارا تم لکھا ہے تم آگائی میں نسی نہ کو جو پتا بولو کل میں کو تم اب چکھو بدلا
اس کا کہ تم اپنے اس دن اس دن کی حاضری بھولے میں ہم نے تمہیں چھوڑ دیا,
اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کی
دنیا میں رہے
بڑی آسائش کشادگی میں بہت لگزری لائف گزارے, بہت زیادہ خوشحال, یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی گرفت ہوگی ہی نہیں.
اب آج چکھو اللہ
بات صوفیہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس کو جتنی زیادہ انعامات سے نوازا گیا ہے آخرت کو اس کو اتنا ہی اس سے محروم رکھا جائے گا.
آخرت کے اس کو اتنا ہی اس سے محروم رکھا جائے
گا. اسی لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقام نہیں بنایا,
زندگی زیادہ کبھی تھی سال تھی.
ایک بار ہوا چلی, ایک کانگیسے میں بیٹھے تھے, ایک چڑیا تھی اس کا گھونسلہ اڑ گیا.
چڑیا بڑی مقبول ہے تھی, علیہ السلام نے دیکھا
کیوں ہم کر رہے, میرا گھونسلہ ہو گیا اسی لیے مجھے دیکھ, میں نے تو مکان نہیں بنایا. اگر تو چاہتی ہے کہ آخرت کا تیرا گھر اچھا ہو تو دنیا کا گھر چھوڑ دے.
ترجمہ کرتے رہے بھائی اس کا
تو اب یہ مزہ چکھو, فضو چکھو مزہ, دنیا میں انکار کیا. اور اس سے میں بات کیا نا میں نے کہ اسلامی آزمائش یہ اللہ کی طرف سے انعامات کا رسم ہے. کتابیں تصنف بھی پڑھا کریں کم سے کم, سبھی الغافین وہ کاش فض القلوب وغیرہ, کتابیں سرحانے اور المعارف ہے, طبع سنابی ہے, کتابیں سرحانے رکھی رہتی ہے.
جب بھی جانے کے لیے لیٹنے کے لیے جس طرح پر جائیں تو ایک پیج پڑھ
اس نے پیدا کیا ہے,
پیدا کرنے کے بعد گائڈ لائن بھی تو دی تھی, پیغمبر بھیجے تھے نا آپ کے سامنے, آپ کے بچے کے سامنے, خدا کرے مستقبل میں آپ کے بچے کے سامنے سوری بھی ہے, خربوزہ بھی رکھا ہوا ہے, آم بھی رکھا ہوا ہے. آپ نے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا تمہاری مرضی, بچہ اگر وہ چھری لے کر کے اپنی انگلی کاٹ لے, آج ہوشیار ہے عقل بند ہے, اپنی انگلی کاٹ لے تو قصور کس کا ہے؟ کیسے پتا ہوگا پیرنٹ کو؟ نہیں میں بس پڑھنے والے پیرنٹ کو کیسے پتا ہوگا؟ تو اللہ اس لیے تو اسباب بنا لیے ہیں. اس نے انسان کو اس میں تین مذہب ہے, ایک جبریہ ہے, ایک قدریہ ہے, اہل سنت و جماعت کا مذہب بیچ کا ہے. جبریہ بندے کو مجبور محض نہیں بنایا گیا ہے کہ تم کو کرنا ہی کرنا ہے, مٹی اور ڈھیلے کی طرح بنا دیا گیا ہے. قدریہ ایسا نہیں کہ تم کو پورا اختیار دے دیا گیا ہے, بلکہ اللہ جل شانہ نے اچھائی بھی پیدا فرمائی ہے, برائی پیدا فرمائی ہے. علم میں سب کچھ اس کے کہ بندہ یہ کرنے والا یہ کرے گا, اور اسی لیے کبھی ایسا بھی ہے کہ اس کی تقدیر, تقدیر معلق اور تقدیر غیر مبرم کو کسی نیک عمل کی بنیاد پر بدل بھی دیتا ہے. یہ ہے کہ یہ کام جہنم کا ہے, یہ تقدیر معلق ہے, لیکن چونکہ ایک عارف باللہ نے اس سے کہا کہ بیٹا اس غلاظت پہ نہ پڑھنا, اس برائی میں نہ پڑھنا, مبال تقدیر معلق کی اس کو پڑھنا ہی اس غلاظت باز آیا. باز آنے کے بعد اس تقدیر بدل گئی, علم الہی کے مطابق بدل گئی, اور اس وقت آپ کو اجازت جنت میں چلا گیا. علم اس کا اور ہے, عمل اور چیز ہے. اس کے علم میں ہر چیز ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے. لیکن اس نے یہ بھی دیا ہے کبھی اچھائیاں اچھا برا بن جاتا ہے, کبھی برا اچھا بن جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے, تم نے فرمایا نہیں, ایک وہ شخص ہے کہ زندگی بھر ہمیشہ نیک کام کرتا رہتا ہے, اس کا نام ہے اعمال سبقت کرتا ہے, موت کے وقت کفر پر خاتمہ ہوتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی زندگی بھر برائی کرتا رہتا ہے, زندگی بھر برائی کرتا رہتا ہے, موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے, اچھے عمل کرتا ہے, جنت میں چلا جاتا ہے. یہ اعمال ہے. ہماری جانچ جو ہوگی نا وہ صرف ہمارے کسب پر, ہمارے کرنے پر ہوگی. بس اللہ نے دونوں راستے دے دیے ہیں, اور اس کے بعد بتا دیا ہے کہ تم کو یہ بھی راستہ, ایک راستہ یہ بھی, اگر اس سے جاؤ گے تمہارا فائدہ ہے, تمہارا نقصان ہے. اب جو بندہ اس کو کرے گا اس کی بتاؤ, اس کو سزا ملے گا. بالکل لیا ہے, اختیار بندے کا ہے, وہ سب خاندان کا پتا. لیکن بھائی بتائے, اللہ کو ساری باتیں معلوم, اس کے علم میں, لیکن اس نے اپنے, یعنی جو بندہ جو کرنے والا ہے نا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کرنا کچھ اور چاہ رہا ہے, لیکن اس کی مشیت کچھ اور چاہ رہی ہے, یا کسی عارف کے ذریعہ, کسی نیک بندے کے ذریعہ اس کے اس برائی کے عمل کو بدلنا بھی چاہ رہا ہے, وہ طریقہ نکال دیتا ہے. جسے میں نے مثال دیا ابھی, ہاں نکال, لیکن تبدیل کا مسئلہ ہے, اس لیے بدلنا نہیں چاہیے. تبدیل کا بڑی بڑی خوفناک ہوتی ہے. آپ یہاں پہ جب بندل آئے تو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ اللہ نے فرمایا, وہ یہاں اب وہ دوسری بات, وہ جو وہ قول اور دوسرا اتسو کا قول ہے کہ بندے کو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے. یہ وہ اتسو کی ایک بات, گناہوں بچنے کا طریقہ ہو, لیکن تبدیلات کے تعلق سے بھی بات نہ کیجیے گا. جب بھی بات آئے, اللہ کو سب معلوم ہے بندہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, یہ اللہ کے احکامات ہیں, اس کی تبدیلات کے فیصلے ہیں, بس یہی خاموشی چلے. ان نماز میں بھی آیات نماز سجدہ ہے, آیت سجدہ کا ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمے پر بھی سجدہ کرنا پڑے گا. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے کہ جب وہ انہیں یاد دلائی یاد دلے سجدہ نہیں کر جاتے, اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں, اس کی پاکی بولتے ہیں. ایک بندے مومن کی خصوصیت جاری کی,
اللہ کا ذکر اس کے رگ و ریشے میں جاری ہونا چاہیے. ذکر خدا اس کی سب سے بڑی لذت ہونا چاہیے. ایک اور نقل دیا گیا ہے, فرمایا گیا ہے کہ حضرت قتادہ کا ایک قول نقل فرمایا گیا ہے, فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا ذکر اپنے کریم کا ذکر ہے اور بندے کے اندر اس کی حلاوت داخل ہوتی ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کرو یعنی عبادت نہ کرو, ایسا کرنے والے بے عزت بے وقار اور بڑے گنہگار. یعنی اللہ کے ذکر سے جو عبادت کرتا ہے وہ دراصل اپنی بے عزتی کی طرف دوڑتا ہے. اللہ کے ذکر سے عزت ہوتی ہے, اللہ کے ذکر نہ کرنے سے بے عزتی. یہ اصول. اور جو ذکر الہی سن کر کے اس کے دل کے اندر نرمی پیدا نہ ہو, یاد کیجیے کہ پھر وہ دل کا بہت سخت ہو جائے گا. اب اس کے بعد کی جو کیفیت ہے اس آیت کریمہ کی, دو تین آیت کریمہ کو ذرا بہت سنیے گا. تجافا جنوبوں کو کرامت ہے جدا ہوگی خواب گاہ سے, اور اپنے رب کو پکارتے ہیں کرتے ہوں گے, اور ہمارے دیو اس کچھ خیرات کرتے ہیں. تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سرا ان کے کاموں کا. تو کیا جو ایمان والا ہے وہ جیسا ہو جائے گا جو بے رخ ہے؟ یہ برابر ہے. جو ایماندار اور اچھے کام کیے ان کے لیے پسنے کے بعد ہیں ان کے کاموں کے سرا میں ایماندار. یہ چند آیتیں میں نے ایک ساتھ ترجمہ کیا ہے اس کا ملاحظہ فرمایا. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, جو کہتے ہیں خالی کر دینے کو, الگ کر دینے کو, یعنی اپنے پہلوؤں کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دینے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں آپ ملاحظہ فرمائیں اور ایمان تازہ کیجیے کہ اس سے مراد تہجد گزار لوگ ہیں. جس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں تہجد گزار لوگ کہ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. جس بندے کی آنکھ کھلی اور اٹھ بیٹھا ہو اس امید پر اور اس خوف سے اگر میں نے اپنے رب کی عبادت نہ کی تو وہ مجرم ہوں, اس کی گرفت مضبوط ہے, اور اس امید پر کہ میں اس کی عبادت کروں گا تو میرے اوپر رحم فرمائے گا, وہی کرم فرمانے والا ہے. اس دونوں امید کے ساتھ اگر بندہ اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کا بڑا مقرر ہوتا ہے. تہجد کے حوالے سے جو ایک حدیث ملائے گا فرما لیجیے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن جبکہ اول و آخر سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ایک منادی فرشتہ آواز بلند کرے گا جسے تمام مخلوق سنیں گے. کہے گا آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے. پھر لوٹ کر آواز لگائے گا کہ تہجد گزار لوگ اٹھ کھڑے. کیا آواز لگائے گا؟ تہجد گزار لوگ اٹھ کھڑے. فرمایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شخصوں سے بہت ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ایک تو وہ جو رات میں میٹھی نیند سویا لیکن دفعتاً اپنے رب کی نعمت اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے, اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے, اللہ سے بہت خوش ہوتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جو کسی غزلے میں ہے کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پاسا کمزور پڑ جاتا ہے, لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں اللہ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں اللہ کی رضامندی ہے, میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر قربان کر دیتا ہے. یعنی جو حضور نے ایک کمپلین کی ہے دونوں کی, جو موازنہ کیا ہے, اس کا کس کے ساتھ کیا ہے؟ تہجد گزار کا غلام کے ساتھ کیا ہے. تہجد بہت ہی عظیم عمل ہے. اور آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تہجد گزار کے چہرے پر ایک طرح کی کیفیت اور ایک طرح کی یعنی کی نورانیت محسوس ہوتی ہے. ہاں وہی بات سانے کے مہینے میں اپنے کام بستر پر اللہ. لیکن ایک بات یہ بھی یاد کیجیے, اللہ تعالیٰ جس کو یہ لذت دے دیتا ہے پھر وہ ساری لذت پر جی اللہ سے ایسی لذتوں کا سوال. پھر قرآن نے فرمایا کہ اس حیث کے حال سے کہ جو ایسی کیفیتوں کے حامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ تم تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے اللہ نے چھپا رکھی ہے ان کے کاموں کے سلا کے. جو ایسا عمل کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کرتا ہے, حمیلے پڑے اور پھر مچھلیاں وہ قید میں ڈوب جائے. ہاں تو چلتا رہتا ہے صحیح مسلم شریف میں ہے حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے, سب سے کم جواب کی ادنا ٹیچر ہے جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا, اسے کہا جائے گا جنت داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا اللہ کہاں جاؤں, ہر ایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں. اسے کہا جائے گا کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہی ہو جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا. وہ کہے گا پروردگار میں اس پر خوش ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے اتنا ہے اتنا اور ہے, ایک بار کے پھر سمائے گا تیرے لیے اتنا ہی اور ہے, دو بار پھر سمائے گا تیرے لیے اتنا ہی اور ہے, تین بار پھر سمائے گا تیرے لیے اتنا ہی اور ہے, چوتھی بار اور پھر سمائے گا تیرے لیے اتنا اور ہے, پانچ بار. آخر میں جائے گا اس کی کیفیت اللہ اور پانچ گنا یہ کہے گا بس بس یہ رب میں راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب ہم نے تجھے دیا اس کا دس گنا اور بھی دیا, اور بھی جس چیز میں تیرا دل چاہے اور جس چیز سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں. یہ کہے گا میرے پروردگار میری تو بادشاہیں کھل گئیں, جی خوش ہو گیا. حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا کہ رب کریم یہ جب ادنا درجے کی جنت کا جنتی کا حال ہے تو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی کب تیری ہے نا. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر و مدارات کی کرامت میں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی, کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس پر اپنی مہر لگا دی ہے. پھر نہ تو کسی کو دیکھنے میں آئی, نہ کسی کے سننے میں آئی, نہ کسی کے خیال میں کہ میں اعلیٰ درجے کے جنتی کو کیا ملتا. اچھا پھر دوسری حدیث بلایا حضرت عباس ابن عبد الواحد فرماتے ہیں مجھے یہ بات یہ روایت پہنچی کہ ایک جنتی میرا پڑھائے گا اپنی حور کے ساتھ پیار و محبت میں 70 سال تک مشغول رہے گا, کسی دوسری چیز کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی. پھر جو 70 سال کے بعد دوسری طرف التفات کرے گا توجہ کرے گا تو دیکھے گا کہ پہلی سے بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی شکل کے کور بور ہے. وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی اب میری برادری پوری ہوگی. یہ کہے گا تو کون ہے, وہ جواب دے گی میں اللہ کی مزید نعمتوں میں سے. اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. پھر 70 سال کے بعد دوسری طرف دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھی ایک اور روح ہے. وہ کہے گی اب وقت آ گیا کہ آپ میں میرا حصہ بھی ہو. یہ پوچھے گا تو کون ہے, وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کی نسبت اللہ جل شان اور ارشاد فرمایا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرۃ اعین. اللہ نے ایسے نیک بندوں کے لیے جنت پہ کیا اعزاز تیار کر رکھا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی جانتا ہی نہیں ہے, کسی جان میں آ کے نہیں سکتی. اللہ ایک اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ حضرت جو ہے فرماتے ہیں فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں 3-3 بار جنت عدن کے اللہ کے تحفے لے کر جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں, اسی کا ذکر فرمایا گیا ہے. ایک اور روایت ہے ابو نعمان فضالی یا کسی اور سمجھنے کی جنت کے 100 درجے ہیں. پہلا درجہ چاندی کا ہے, اس میں زمین بھی چاندی کی, اس کے محلات بھی چاندی کی, اس کی مٹی مشکی ہے. دوسرا درجہ سونے کا ہے, زمین بھی سونے کی, مکانات بھی سونے کے, برتن بھی سونے کی, مٹی مشکی ہے. تیسرا درجہ موتی کی, زمین بھی موتی کی, گھر بھی موتی کے, برتن بھی موتی کے, اور مٹی خشک اور مٹی مشکی ہے. اور باقی 97 تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے, نہ کسی کان نے سنے, نہ کسی انسان کے دل میں. یہ فرمایا گیا فلا تعلم نفس ما اخفی. یہ ذکر تھا مومنین کا, ہمارے صالح کا. اب مشرکین کو ملاحظہ فرمائیے, اور رہے وہ لوگ جو بے حکم ہیں, ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے, اور ضرور ہم انہیں سکھائیں گے کچھ نزدیک نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی بات آئے. اور اس سے بات ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر دیا. بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. یہ آیت کریمہ دراصل ان جہنمیوں کے بارے میں فرمائی گئی ہے. جہنمی جب نکلنا چاہے گا اس میں سے فرمایا جائے گا پھر کیا لوٹ کر چلا ملے گا. جب اس کی ایک کھال ایک طرف کی گر جائے گی تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو دوسری کھال میں ادھر چمڑا اترا ادھر چمڑا آیا. تو جہنمی جب جب نکلنے کی کوشش کریں گے اس سے جاؤ اپنی جگہ پر جاؤ. اللہ اور فرمایا کہ ہم ان کو قریب کا عذاب یعنی اس بڑے عذاب سے قریب کا عذاب سکھائیں گے. آیت میں اشارہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ کے نشان ہوئے جو دنیا میں ذلتیں 7 سال کرتا ہے. ابھی مکہ میں ذلت, بدر میں ان کے بڑے بڑے لوگوں کا مارا جانا, یہ سب شاید ایسا ہے کہ کتے بلی سے جلد کھا گئے تھے. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو, اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا, اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین حاصل. اس آیت کریمہ میں دراصل معراج کے اس خصوصی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ملاحظہ فرمایا دیکھا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا, اور پھر عرش پر جب گئے آسمانوں سے گزرتے ہوئے گئے تو پھر آسمان پر آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود. یہودی اس بات کے منکر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نہیں. قرآن نے اس کی ترجیح کی ہے, اسی کہا گیا ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ خطاب ادا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کر چکے. یاد یہ ہے کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی توریت شریف, وہ دراصل اللہ کی طرف سے صحیح تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا حقیقی نازل کی حقیقی کتاب, اور بے شک تمہارا بھی نے فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام امور میں جیسے آج کر کے یہودی یعنی ہم تو سب سے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا, لیکن یہودی دبل موجود ہے. حضرت عیسیٰ کی رسالت کا ان کے بھی, رسول کی رسالت کا بھی ان کے بھی. اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی, آج یہ ان کے گھروں میں چلتے پھر رہے ہیں, بے شک نشانیاں ہیں تو ہوتے نہیں. کیا اس کو رسول ان مشکی نے اپنا پسند کھا دیجیے کہتا ہوں نے شام برانے شام کا سفر کیا ہے تو سیریا بار بار تم نے آد و سخو میں لوٹ اصحاب الائکہ اصحاب جن کے اوپر نازل شدہ عذابوں کو دیکھا ہے, تم ان کی آبادیوں سے گزرتے ہو, تم نے سب دیکھا ہے, اس کے باوجود تمہاری ہٹ دھرمی ایسی ہے کہ بے فکر ہوئے چلے جاتے ہو. یاد کر لو کہ جس طرح سے ان سے پہلے زوراور قوموں کو ہم نے ترابر کر دیا تم تباہ کر دیا. اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں یہ پھر وہ میں مقبول لوٹ کر کے آیا کہ ہم مردے کے بعد مردے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. مثال اگزامپل دیا قرآن نے. اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور روکتے ہیں بیچارے سوچتا نہیں تھا کم ہوگا اگر تم سے ہو. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارا عذاب آ جائے گا.
تو مذاق لاتے تھے کہ اچھا
اس میں جو اگزامپل دیا گیا وہ یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہے شٹیل میدان بن گئی ایک ہلکی سی بارش نازل ہوئی تو اس کے بعد زمین کے اندر چھپے ہوئے خضرا و پودے خود بخود پیدا ہو گیا. زمین چند دن کے بعد سب سبز ہو گئی ہری ہری. یہ کہاں سے جب کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح سے تم کو بھی اللہ جل شانہ اس زمین کی طرح سے ایسے ہی پیدا ہوتا ہے. اور رہی بات کی مشرکین مکہ تم کہتے ہو کہ وہ عذاب کہاں ہے اور یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمان ولا هم ينظرون. تم فرماؤ فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی. ابھی مذاق اڑا رہے ہو اور جب عذاب آئے گا تو بھاگے راستہ نہیں پاؤ گے. تو کس کام سے دو حدیث دو قول نقل کیا گیا ہے اور حدیث دو قول نقل کیا گیا ہے کہ عذاب سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا عذاب. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ جب قبر کے میدان میں سب سے پہلے ذلت و شکست اور رسوائی نے میسر آئی.
یہ جنگ بدر کرنے نہیں آئے تھے کافروں سے اور آپ کو آگے نہیں مانتا.
یہ جنگ بدر کرنے نہیں آئے تھے. یہ تو سنا تھا یہ کہ صاحب ہمارے قبیلے پر کچھ مسلمان باقاعدہ وہ لوٹنے والے ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے آئے تھے. اس کے بعد پہلے سن لیا قافلہ نکل گیا تو کچھ لوگوں نے کہا واپس چلو اور اس نے موت کھینچ کر کے لائن کیا کہ واپس جانا. اچھا وہ یہ سیٹ بلا کر کے چلے آئے چلو تباہ کر دے مہینے والے. اس کے بعد تباہی دکھے کر کے وہاں پہ یہ جنگ کے نہیں نکلے. اس قافلے کو بچانے کے آدمی نکلے تھے کہہ لیجیے کو یہ ہے خود اگر بنا بھی چاہو تو بھاگ سکتا ہے. جو خاص طور سے لایا تھا کیا تھا سوراپا جیسے آسا میں سے ہوئی ہوئی تھی خیر وہ تصویر اس کا پورا نام لگا ہے تو وہ شیطان اس کی شکل میں تھا. اور ابو جہل نے اسے کہا تھا کہ تم بتاؤ نہیں ہم تمہارے ساتھ پورا کوآپریشن کریں گے پورے قبیلے کو لے کر کے آئیں گے. شیطان اس شکل میں آیا تھا شکل میں آیا تھا کسی قبیلے کا بھی ہوئے. تو اس کے بعد جب مسلمانوں کے حملے ہوئے اور مشرکین پر دباؤ بڑھا تو وہ بھاگنے لگا. تو ابو جہل نے کہا کہ بھاگ کہا رہا ہے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا تھا فرشتے اتر رہے ہیں. یہ دیکھا کہ ہم نے 2000 سے پھر 5000 فرشتے مدد کی تو کہا جو تم دے رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو اور بھاگ کے آگے کھینچ کر کے لائی تھی. یہ عذاب اب اگر بھاگنا بھی چاہو تو اپنی بھاگ سکتے ہو گیٹ کیا آج بنا ہوں مرتبہ تو ان سے منہ پھیر لو انتظار کرو بے شک ان بھی انتظار میرے بھی تم بھی انتظار وہ بھی انتظار کریں. یہ کیونکہ پکا میں سورج اتری ہے اس لیے مدینہ منورہ میں آنے والے عذاب سے سورج کریم کو تکلیف. تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ نمبر ایک تم اپنی وجود میں دیکھو کہ اللہ جل شانہ نے تم کو پیدا کیا پھر پیدا کرنے پر کھا جاؤ گے بے شک کھا جائے تم دوبارہ اٹھا جاؤ گے. نمبر دو اس رب کریم نے تمہارے لیے کیا کیا انعامات نہیں فرمائے اس کے باوجود پھر تم اس کی ذات پر ایمان نہیں لائے. اور نمبر تین جنت کی نعمتیں اسی کو ملیں گی جو ایماندار ہے عمل صالح کرتا ہے. اور نمبر چار کہ موت کے بعد حکم اٹھایا جانا ہے جسے زمین پیش سوکھی مردہ زمین کو اللہ پانی دوبارہ زندہ کر دیا کرتا ہے. اور آخر کی بات یہ کہ جس عذاب کا تو مذاق اڑا رہے وہ عذاب تو اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بن علي وسلم السلام عليك يا رسول الله. رب كريم قران پاک کی تفسیر و تلاوت میں اعتراض و تفصیل اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو وہ معاف کر دینا. میرا راز بھی جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. اور اے مولا قران پاک کو ہماری زندگی میں رشا بسا دے. قران کے سارے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھی قران سے جتا فرما قبر بھی